الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الضحى، چاش کی نماز کا ذکر. غالباً اس سے پہلے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ فقہا اور محدثین کے نزدیک صبح کے وقت، یعنی سورج نکلنے کے بعد جب مکروہ وقت نکل جاتا ہے، تو اس کے بعد سے زوال تک جو بھی نماز پڑھی جاتی ہے، وہ سب نماز صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز کہلاتی ہے. لیکن امت کے ایک طبقہ حضرات صوفیہ کا ہے. حضرات صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ سورج نکلنے کے بعد جب مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے زوال تک دو طرح کی نمازیں ہیں، دو نمازیں ہیں. پہلی نماز صلاۃ الاشراق ہے، اور دوسری نماز صلاۃ الضحیٰ، جس کو ہم چاش کی نماز کہتے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ سورج نکلنے کے بعد مکروہ وقت ختم ہونے پر دن کے ایک چوتھائی حصے تک اشراق کا وقت رہتا ہے، اور اس کے بعد سے زوال تک چاش کا وقت ہوتا ہے. اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ سورج نکلنے سے غروب یہ پورا دن ہے، اس کے چار حصے کیجئے تو 1/4 تک اشراق کا وقت ہے، اور اس کے بعد سے زوال تک چاش کا وقت ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہو کی وہ روایت جو اس سے پہلے باب میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھی، وہ حضرات صوفیہ کا ماخذ ہے، یعنی وہ اس سے استدلال کرتے ہیں. وہ روایت بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ بعض حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی نمازوں کے متعلق سوال کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انکم لا تطیقون ذالک، کیا کرو گے پوچھ کر، تم اس نماز کی یا اس طرح کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو. تو ہم نے کہا حضرت من اطاق منا ذالک صلا، ہم میں سے جو طاقت رکھے گا پڑھ لے گا، اور جو طاقت نہ رکھ سکے گا تو وہ کوشش کرتا رہے گا مگر دوسروں تک تو پہنچائے گا. اس لیے حضرت آپ ہم کو بتا دیجئے. تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی نماز کی تفصیل بتائی، اور آپ نے اس طرح سے فرمایا کہ دیکھو، صبح کے وقت جب سورج آسمان پر اتنا اوپر چڑھ جاتا ہے جتنا اوپر عصر کی نماز کے وقت ہوتا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت نماز صلاۃ الاشراق پڑھتے تھے، اور جب مشرق کی طرف اس قدر اوپر ہو جاتا جس قدر ظہر کی نماز کے وقت مغرب کی طرف ہوتا ہے, تو اس وقت چار رکعت چاش کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تو اس حدیث کی بنیاد پر حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ سورج نکلنے سے زوال تک دو نمازیں ہیں, اشراق کی نماز ہے اور چاش کی نماز ہے. صلاۃ الضحیٰ کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے, لیکن حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور ان کے متبعین کا یہ مسلک ہے کہ یہ نماز مستحب ہے, یعنی اس کی ترغیب دی جائے گی, بڑی فضیلت ہے, پڑھنی چاہیے. لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اللہ کے ہاں اس سے سوال نہیں ہے, کیوں نہیں پڑھی تو نے, یہ مستحب ہونے کا مطلب ہے. پڑھیں گے تو بڑی فضیلت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس نماز کے بارے میں کثرت سے روایات آئی ہیں, تقریباً 19 حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اس نماز کی حدیثیں نقل کی گئی ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ پاک نے ہر انسان میں 360 جوڑ رکھے ہیں اور ہر جوڑ پر روزانہ ایک صدقہ لازم ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے شکر میں کہ اللہ نے اس کو صحیح سالم اپنی جگہ پر رکھا ہے, تو اس شکرانے میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ ضروری ہے. جتنے بھی جوڑ ہیں آپ دیکھ لیجئے, ذرا سا بھی کسی جوڑ کے اندر فرق آ جاتا ہے تو انسان کتنا بے چین ہو جاتا ہے. انگلی کے کسی ایک جوڑ کے اندر ذرا سا فرق آ جائے تو پوری انگلی بیکار ہو کر رہ جائے گی, اور اس کی وجہ سے انسان کا دماغ بھی متاثر ہوتا ہے, آرام بھی متاثر ہو جاتا ہے, راحت حاصل نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے ہر جوڑ کو صحیح سالم اس کی جگہ پہ رکھا ہے جہاں اس کو رکھنا ہے, اور جس کی بنیاد پر اس کے جسم کا نظام, بدن کا نظام صحیح سالم چلتا ہے, تو اس شکرانے میں ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ تو بنتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے گنوائے کہ انسان اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے, الحمدللہ کہتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے, اللہ اکبر کہتا ہے یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ کہتا ہے یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاش کی رکعت ایسی نماز ہے, چاش کی نماز ایسی نماز ہے کہ کوئی دو رکعات اگر پڑھ لے تو صرف یہ دو رکعات 360 جوڑوں کی طرف سے, سب کی طرف سے صدقہ ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ کتنی اہم نماز ہے اور کتنے فوائد رکھے ہوئے ہیں اپنے اندر, کتنی مفید نماز ہے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس نماز کو نقل کرنے والے 19 صحابہ کرام اور بعض شراح حدیث نے تو تقریباً 25 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں کہا ہے کہ اتنے حضرات صحابہ نے اس نماز کو نقل کیا ہے. ٹھیک ہے یہ نماز فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, مستحب ہی ہے, لیکن فوائد تو اتنے ہیں, اس لیے کوشش کرنی چاہیے. اللہ مجھے آپ کو ہر ایک کو توفیق نصیب فرمائے. اور بہت آسان ہے. ہمارے بنگلور کے ماحول میں آفسوں کو نکلنے کا جو ٹائم ہے, اپنے دفاتر کو نکلنے کا جو ٹائم ہے, وہ 10, 11, 12 عام طور پہ اس ٹائم میں ہم لوگ نکلتے ہیں کام کاج کے لیے. اور جب کام کاج کے لیے نکلتے ہیں تو پورے فریش ہو کر ہی نکلتے ہیں, صاف ستھرے ہو کر نکلتے ہیں. تو بجائے منہ دھونے کے آدمی وضو کر لینا. چھوٹے بچوں کو بھی گھر میں یہی عادت ڈالنی چاہیے. بچے جب اسکول کی تیاری کرتے ہیں کہ جاتے ہیں, ارے بھائی ہاتھ منہ دھو کر آؤ, ہاتھ منہ کی مت کہو, ارے وضو کر کر آؤ. جب بچہ وضو کرے گا اس کو عادت بنے گی تو ہاتھ منہ بھی خود بخود دھل جائے گا اس میں. تو اسی طرح سے جب ہم صبح کو کام کاج کے لیے نکلیں تو اس وقت میں وضو کریں, اور وضو کرنے کے بعد میں پھر 2 رکعت نماز گھر سے پڑھ کے نکل لیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 2 رکعت اور ملا لیں, 4 رکعت نماز پڑھ لیں. اور اس کے فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے روزی میں اضافہ فرماتے ہیں, برکت عطا فرماتے ہیں. تو جب ہم کام کاج کے لیے گھر سے اس نماز کو پڑھ کے نکلیں گے تو کس قدر اللہ کی مدد ہم کو حاصل ہوگی, اللہ کی نصرت ہم کو حاصل ہو جائے گی. تو بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس نماز کے سلسلے میں حدیث مروی ہے. سب سے پہلی حدیث جو مصنف علیہ الرحمہ لے کر آئے ہیں, حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا, اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز پڑھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں ارشاد فرمایا, نعم 4 رکعات وزید ما شاء اللہ عز وجل, جی ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز پڑھتے تھے, 4 رکعت پڑھتے تھے. وزید ما شاء, اور پھر جتنا دل چاہتا اس میں اضافہ بھی کرتے تھے. یعنی 4 رکعت تو عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, لیکن پھر حسب موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اضافہ بھی فرماتے, کبھی 6 پڑھ لیتے, کبھی 8, 12 رکعت تک مروی ہیں. صلاۃ الضحیٰ چونکہ نوافل ہیں, میں نے شروع میں بتایا حنفیہ کے مستحب ہے, اس لیے کم از کم 2 رکعت اور زیادہ جتنا دل چاہے پڑھی جا سکتی ہے, کوئی انتہا نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 رکعت تک پڑھنا ثابت ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضور سے 8 ہی رکعت ثابت ہے, لیکن ترغیب 12 رکعت کی آئی ہے. لیکن ہمارے لیے گنجائش ہے, 2 پڑھ لیں, 4 پڑھ لیں, 6 پڑھ لیں, 8 پڑھ لیں, 10 پڑھ لیں, 12 پڑھ لیں, اللہ جس کو جتنی توفیق دے اتنی پڑھی جا سکتی ہیں. اگلی حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الضحا 6 رکعات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز 6 رکعت پڑھا کرتے تھے. ابھی 4 کی آئی, 6 کی بھی آگئی روایت ماشاءاللہ. اختلاف اوقات کے لحاظ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ الضحیٰ کی رکعات بھی مختلف ہوئی ہیں, لہذا ان احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے. کبھی آپ نے 4 پڑھی, کبھی 6 پڑھی, جس نے جتنی دیکھا اتنا نقل کر دیا, تو احادیث کے اندر کوئی تعارض بھی نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں رہتی ہیں, اس لیے انہوں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں پڑھ رہے ہیں تو وہ انہوں نے نقل کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں, حضور کے ساتھ سفر اور حضر کے ساتھی ہیں, ساتھ رہتے ہیں. ان کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے جب یہ صرف 10 سال کے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا یہ کہتے ہوئے، یا رسول اللہ آپ کو ایک خادم کی ضرورت پڑے گی، ہر شخص آپ کے گھر کے اندر نہیں جا سکتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس فرزند کو قبول فرمائیں یا آپ کی خدمت میں رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، 10 سال خدمت کی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کی ہے، ان 10 سال میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا تک نہیں، حالانکہ خود فرماتے ہیں کئی مرتبہ میں کام بگاڑ دیا کرتا تھا، بچے تھے، فرماتے کہ میں کئی دفعہ کام بگاڑ دیا کرتا تھا، مجھ سے کام خراب ہو جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسکراہٹ ہی کے ساتھ بات ہوتی تھی۔ کون لا سکتا ہے ایسے اونچے اخلاق؟ ہمارے ہاں خادم سے اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو اس وقت ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بالکل آپے سے باہر، آنکھیں نکل جائیں گی اور اس وقت اللہ میاں کو بھی بھول جائیں گے۔ لیکن یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتا دیا کہ آپ کو خدام رکھنے ہیں تو کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، معمولی بات نہیں، 10 سال خدمت کی ہے، اور کہتے ہیں کہ کبھی حضور مجھ پہ ناراض نہیں ہوئے، ڈانٹا نہیں۔ ایک دفعہ تو ایسے بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے بھیجا، فلاں جگہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ، بچے تھے یہ گئے اور یہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے انتظار کرتے رہے، کافی دیر کے بعد نکلے تو دیکھا بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جب حضور قریب پہنچے تو اب یہ گھبرائے کہ اب تو ڈانٹ پڑے گی، حضور ناراض ہوں گے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ آپ یہاں رک گئے تھے، آ کر بتا دیتے مجھے، میں یہاں رک گیا ہوں، اس کھیل میں لگا ہوں، اس کھیل میں دل لگ رہا ہے، انتظار نہیں کرنا پڑتا، بس اتنی بات۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ ایک خادم تھے، ایک بڑے محدث، انتقال ہو گیا ان کا، حضرت مولانا ریاست صاحب پچنوری، ہمارے استاد بھی تھے، ہم نے ابن ماجہ شریف ان سے پڑھی ہے حدیث کی کتاب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو وہ ان کی خدمت کرتے تھے اور چھوٹی عمر کے تھے وہ بھی، ایسے ہی 11-12-14 سال کے، وہ خود کہتے ہیں کہ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے نا کہ میں نے اتنے دن خدمت کی اپنے حضرت یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی آپ نے ڈانٹا نہیں، وہ کہتے کہ میں نے بھی اپنے استاد کی خدمت کی تو میں نے حضور کی یہ صفت ان میں دیکھی۔ اللہ والے تو بنتے اس لیے ہیں، اللہ والے اسی طرح سے بنتے کہ حضور کی صفتیں اپنے اندر لے کر آتے ہیں، وہ حضور کی سنتوں کا اتباع کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ میں ایک حضرت نے ایک مرتبہ مجھے دودھ لینے کے لیے بھیجا، اور ایک بہت قیمتی شیشے کا برتن تھا، اور کوئی دوسرا برتن تھا نہیں، حضرت کے مہمان آئے ہوئے تھے، اب وہ میں دودھ لینے کے لے کر جب آیا تو راستے میں وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ برتن ٹوٹ گیا، اور فرمایا دودھ بھی اس کے اندر 2-3 لیٹر تھا، اور میں کھڑے کھڑے رو رہا ہوں، ادھر حضرت انتظار کر رہے ہیں کہ دودھ آئے گا تو چائے بنے گی، مہمانوں کو چائے پلائی جائے گی۔ حضرت نے دیکھا جب تب تک لڑکا نہیں آیا تو خود نکلے اور دیکھا تو یہ صاف آنسو بہا رہے ہیں، بیٹا کیا ہوا؟ برتن تو یہ کیا بات ہو گئی اس کے، اس کا وقت اتنا ہی تھا، اللہ نے اس کو اتنی وقت کے لیے ہی دیا تھا اس برتن کو، تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، دوسرا برتن لے کر جاؤ، دودھ لے کر آؤ۔ یا ہمارے گھر کے خادموں سے برتن اگر آگے پیچھے ہو جائیں برس پڑیں گے ہم لوگ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دعائیں بھی دی ہیں۔ اللہ والے یہ بات کہتے ہیں کہ دعائیں کروانے والے زیادہ نہ بنو، لینے والے بنو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت دعا فرمائیے، کچھ کہتے ہیں حضرت خصوصی دعا میں یاد رکھیں۔ خصوصی کا مطلب یہ ہے کہ رات کو اٹھیں اور انہی کے لیے بس نیت کر کے آج ان کے لیے دعا کرنی ہے اور 20-25 رکعت نماز پڑھیں اور پھر دعا کریں. حضرت خصوصی دعا کی درخواست ہے. اللہ والے کہتے ہیں کہ دعا لینے والے بنو, یعنی کسی کے کام آؤ تو دل سے اس کی جو دعا لگے گی نا, نکلے گی آپ کے لیے, وہ سیدھی آسمانوں تک جاتی ہے. تو ایسے بننے چاہیے کہ دعا لینے والے ہم لوگ بن جائیں. کم از کم اتنا تو ہو کہ کسی کے لیے دعائیں کرتے رہیں ہم, تو دعا کرنے کی بنیاد پر بھی دعائیں لینے والے بن جاتے ہیں. کیونکہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو فرشتہ وہی دعا ہمارے لیے کرتا ہے. ہماری دعا قبول ہو نہ ہو لیکن فرشتے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے, وہ معصوم ہے. اور دعا مانگنے میں تو کبھی بھی کنجوسی نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ دعا اپنے لیے عبادت ہے, دوسروں کے لیے جو عبادت ہم دعا مانگتے ہیں وہ خدمت ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کی دعا, ان کی خدمت سے خوش ہو کر ان کو دعا دی, اے اللہ ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرما. اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قبول فرمائی, ایسی قبول فرمائی کہ بہت بڑے مالدار بنا دیا اللہ نے. بڑے مالدار تھے, صاحب ثروت تھے. خود فرماتے ہیں کہ لوگوں کے باغوں میں سال میں ایک مرتبہ پھل آتا ہے لیکن میں جو بھی باغ لیتا ہوں سال میں دو دفعہ پھل آتا ہے حضور کی دعا کی برکت سے. اور اولاد کی برکت کا یہ حال تھا, جس وقت یہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو ان کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں 125 کے آس پاس تھے. کتنے تھے؟ 125 کے آس پاس. اللہ نے اولاد میں ایسی برکت عطا فرمائی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر کے بھی ساتھی ہیں, حضور کے ساتھ رہتے تھے, حضور کی خدمت میں رہتے تھے. ان کا پورا گھرانہ حضور کا خادم تھا. وہ آپ نے قصہ سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دفعہ مہمان آئے, آپ نے ازواج مطہرات کے گھر میں پوچھوایا کچھ ہے کیا کھانے کو, جواب آیا کچھ نہیں ہے. تو آپ نے کہا کون ان کی میزبانی کرے گا؟ ابو طلحہ انصاری. یا رسول اللہ میں میزبانی کروں گا. یہ لے گئے اپنے گھر پہ, گھر میں پوچھا کیا ہے, کہنے لگے اتنا ہے کہ یا تو ہم کھا لیں یا بچوں کو کھلا دیں یا مہمان کھا لیں. یعنی شکم سیر ہو کر تو کوئی ایک ہی کھا سکتا ہے. لے کوئی بات نہیں, ایسا کرنا بچوں کو بہلا کر سلا دیتے ہیں اور مہمان کے سامنے ہم بیٹھ جائیں گے, کھانا رکھ دیں گے, تم چراغ صحیح کرنے کے بہانے اٹھ جانا, چراغ بجھا دینا, ہم ایسے ہی منہ چلاتے رہیں گے, مہمان کھانا کھا دے گا. ایسے ہی وہ بچوں کو بھوکا سلا دی. کوئی کرے گا اس زمانے میں؟ آج اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا اور خود بھی بھوکے رہے, ایسے ہی منہ چلاتے رہے, مہمان سمجھے کہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں. اللہ کو یہ عادت اتنی پسند آئی تو آسمان سے آیتیں اتری, یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, کہ یہ حضرات ایسے ہیں کہ اپنی ضرورتوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, ایثار کرتے ہیں اگرچہ خود کتنے بھی نقصان اٹھائیں. اللہ نے ایسی صفت ان کو عطا فرمائی تھی. تو پورا گھرانہ کھیتی باڑی کا کام ہوتا تھا ان کے گھر میں. تو جب بھی باغ کے فروٹ آتے تو سب سے پہلے ان کی طرف سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور نہ صرف حضور کے لیے بلکہ حضور کے پاس جو واردین اور آنے والے مہمان ہوتے تھے ان کے لیے, اور صفہ پہ جو حضرات صحابہ علم دین سیکھنے کے لیے فقراء صحابہ رہتے تھے ان کے لیے, اور دودھ سے گھی نکالا کرتی تھی, حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ, حضرت انس کی والدہ, اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ سے ایک کپا تیار کرتی تھی, ایک بڑا ڈبا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتی تھی. پورا گھرانہ خادم ہے, تو اب دعا کیوں نہیں ملے گی ان کو؟ ایسی دعا ملی ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے صاحب ثروت لوگوں میں تھے, اولاد میں بھی اللہ نے, میں نے بتایا, ایسی برکت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے, مال میں بھی ایسی برکت عطا فرمائی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں, اور بہت ساری حدیثیں مروی ہیں, بہت ساری حدیثیں. ایک حدیث میں آپ کو اور سناتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ انس, تیری صبح اور شام اس حال میں ہونی چاہیے کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی میل نہ ہو. اگر تجھ سے یہ ہو سکے تو ضرور کر لینا. چنانچہ پوری زندگی ان کی ایسی گزری, ان کا دل سب کی طرف سے صاف رہتا تھا, میل نہیں ہوتا تھا ان کے دل میں. اللہ یہ صفت ہم کو بھی عطا فرما دے. کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرات صحابہ کے درمیان مشہور و معروف تھی, اور حضرات صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے یہ صفت اس قدر مضبوطی سے عطا فرمائی تھی کہ ہر صحابی جو رات کو سوتا تھا اس کا دل سب سے صاف ہوتا تھا, اور صبح کو جب وہ اٹھتا تھا تو ہر ایک کی طرف سے دل صاف ہوتا تھا. ہر صحابی کا یہی تھا حال. اللہ ہم کو بھی حال نصیب فرما دے. اگلی جو حدیث ہے وہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ما اخبرنی احد انه راى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحى الا امہانی. عبد الرحمن ایک تابعی ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ام ہانی کے سوا کسی اور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ الضحیٰ کی خبر نہیں پہنچائی. البتہ حضرت ام ہانی نے یہ فرمایا کہ حضور اس روز جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا ان کے مکان پر تشریف لے گئے, غسل فرمایا, اور غسل فرما کر 8 رکعت نماز پڑھی. اور پھر حضرت ام ہانی یہ بھی کہتی ہیں کہ میں نے ان 8 رکعات سے زیادہ مختصر حضور کی کبھی کوئی نماز نہیں دیکھی. لیکن یہ بھی فرماتی ہیں اسی حدیث میں, باوجود مختصر ہونے کے رکوع سجود پورے پورے فرما رہے تھے. یہ نہیں کہ مختصر پڑھ رہے ہیں اور رکوع اور سجدے پورے نہیں ہو رہے ہیں. اصل میں مکہ فتح ہوا تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ مکے کا فتح ہونا اس کا مطلب اب پورے عرب کا فتح ہونا تھا. ایک طرح سے پورا عرب اب فتح ہو گیا, تو اب ایک پوری ریاست ہاتھ میں آئی ہے, تو اس کا انتظام, اس کا انسرام, یہ سارے کام تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمازیں مختصر پڑھی. اگرچہ آپ کا معمول نفل نمازوں کو, مستحبات کو مختصر پڑھنے کا نہیں تھا, اس لیے بطور خواہ حضرت ام ہانی کہتی ہے مختصر پڑھی, کیونکہ سب جانتے تھے کہ مختصر پڑھنے کا حضور کا معمول نہیں ہے. لیکن مختصر بھی ایسے نہیں جن کو ہم اپنے ہاں مختصر کہتے ہیں, رکوع اور سجدے پورے پورے. ہمارے ہاں تو بعض مرتبہ فرائض کے اندر بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں, رکوع سجدے پورے نہیں ہوتے. حالانکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چوری کرنے والا وہ ہے جو نماز سے بھی چوری کر لیتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا, رسول اللہ نماز سے کیسے چوری ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن رکوع اور سجدے اس کے ناقص ہوتے ہیں, بس جلدی جلدی کوے کی سی ٹھونگ مارتا ہے اور اٹھ جاتا ہے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا, اور آپ کو بھی نظر آ جائیں گے, سنت ہے پڑھ لیں اور ان کی زبان اور ہونٹ بھی حرکت کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, اور نماز پڑھتے ہیں بس ابھی قیام ہے اور فوراً رکو, اور اس کے بعد میں فوراً سجدے کے اندر چلے گئے. ایک منٹ میں 2 رکعت پڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا, پتہ نہیں کیسے پڑھ لی جائے گی ایک منٹ میں 2 رکعت. ان کے وقت میں کیسی برکت اللہ نے دے دی ہے. جیسے بہت سے قرآن خانی والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا, ہم لوگ بڑے عادی ہو گئے آج کل شہری زندگی میں, کوئی مکان شروع کرتے ہیں, دکان شروع کرتے ہیں, تو قرآن خانیوں کی پارٹی ہوتی ہیں, ان کو ہم بلاتے ہیں, اور تین آدمی, چار آدمی, پانچ آدمی وہ ایک گھنٹے کے اندر پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں, اور ان کے طے ہوتا ہے وقت بھی ایک گھنٹہ, اس کے بعد میں دوسری جگہ جانا ہوتا ہے, پھر تیسری جگہ جانا ہوتا ہے. ایک گھنٹے میں پانچ آدمی کیسے قرآن پورا کر دیں گے بھائی؟ ہم بھی حافظ ہیں, بچپن کے حافظ ہیں, اور سب پورے خاندان میں حافظ ہی حافظ ہیں, اسی ایریے کے جہاں بچہ بچہ حافظ ہوتا ہے, تراویح پڑھا رہے ہیں, 22-23 تراویح ہو چکی ہیں. ہم جب 23 پڑھنا چاہتے ہیں اور اس میں رعایت یہ ہوتی ہے کہ تجوید کی غلطی نہ ہو, 23 پڑھتے ہیں, خوب 23 پڑھتے ہیں, تو 23 منٹ لگتے ہیں ایک پارہ پڑھنے میں, اور کوئی 23 پڑھ لے گا تو 20 منٹ, لیکن صاحب 7 منٹ میں, 8 منٹ میں ایک پارہ کیسے پڑھ لے گا کوئی؟ قرآن کا حق ادا نہیں ہو سکتا, بلکہ ایسے موقع پر قرآن لعنت بھیجتا ہے, فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رب قاری للقرآن والقرآن یلعن اذا خل بمعانی او بمبانی او بالعمل بما فی. بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے, بد دعا کرتا ہے قرآن ان کے لیے. امام بخاری علیہ رحمہ نے تشریف فرمائی کہ مطلب اس کا یہ کہ قرآن پڑھ لیں لیکن کبھی تو اخل بھی معانی, معانی میں خلل پیدا کرتے ہیں وہ, او بھی مبانی, یا الفاظ صحیح نہیں پڑھتے, یا یہ کہ قرآن پڑھ لیں لیکن عمل قرآن کے خلاف ہے, تو ایسے لوگوں پر قرآن لعنت بھیجتا ہے. تو اس لیے اس کا خیال کرنا کہ ہم قرآن پڑھیں یا پڑھوائیں, تو یہ بھی تو دیکھ لیں کہ قرآن پڑھا بھی جا رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا, صحیح پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا. اور ویسے بھی قرآن کریم کی ایک آیت ہے, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اس کی تفسیر آپ دیکھ لیجیے تفاسیری کتابوں میں, کہ معاوضہ دے کر قرآن جائز ہے یا نہیں؟ ہم قرآن خوانی کروا رہے ہیں تو وہ پیسے بھی تو لیتے ہیں نا, اور ہم دیتے ہیں, تو یہ معاوضہ جو دیا جا رہا ہے قرآن کی آیتوں پر اور وہ لے رہے ہیں, کہ یہ درست ہے نہیں ہے؟ آپ پوچھیں کسی مفتی سے, مجھے مفتی سمجھتے ہیں تو مجھ سے پوچھ لیجیے, آپ اعتماد کرتے ہیں تو جائز نہیں ہے, بالکل بالکل جائز نہیں ہے. تو اس پر ثواب کیا ملے گا اور کیا برکت ملے گی؟ اس سے بہتر کیا ہے آپ خود ہی اپنے, اللہ نے جتنا آپ کو پڑھوایا ہے, آپ پڑھنا جانتے ہیں, تو آپ خود ہی اپنے دکان میں, اپنے مکان میں بیٹھ کر پڑھ لیں, اپنے گھر والوں کو بلا لیں, جتنا ہو سکے پڑھ لیں, اور اللہ پاک سے دعا مانگ لیں برکت کی, بس کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو اس حدیث کے اندر یہ بات کہی گئی کہ حضرت ام ہانی تو ان کو بیان کرتی ہیں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کو, کہ حضور نے چاش کی نماز پڑھی ہے فتح مکہ کے دن, اور کوئی ان کو بیان نہیں کرتا. تو ان کو, انہوں نے پوچھا ہی ایسے لوگوں سے ہوگا جن کو معلوم نہیں ہوگا. اور حضرت ام ہانی کے یہاں جو نماز پڑھی ہے, بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں یہ تو صلاۃ الفتح تھی. کیا تھی؟ صلاۃ الفتح, یعنی جب کوئی علاقہ, کوئی قلعہ, کوئی شہر فتح ہوتا ہے تو اس کی خوشی میں, شکرانے میں نماز پڑھی جاتی ہے, اس کو صلاۃ الفتح بولتے ہیں. حضور نے 8 رکعت نماز پڑھی ہے تو یہ تو صلاۃ الفتح تھی, اس لیے اس سے تو استدلال کرنا درست بھی نہیں ہے. دوسری بہت سی روایتیں ہیں, ان تمام روایتوں کے اندر یہ تفصیل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال سے پہلے بھی نماز پڑھی ہے, اور وہ نماز نماز چاشت ہے, صلاۃ الضحیٰ ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے، نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے، ہر قسم کی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ کامل اصلاح فرما دیجیے، کامل اصلاح فرما دیجیے، کامل اصلاح فرما دیجیے. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.